أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيدنا بقية الله العظيم في الأرضين وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بيجي محمد وعلى الله وقت کافی ہو چکا ہے اور جو موضوع اپنی تمام وسعت کے ساتھ میں سمیٹ کے لایا تھا ظاہری بات ہے کہ اس میں اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. سورہ آل عمران کی 68 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا یہدونا بامرنا ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں واوحینا الیہم فعل الخیرات اور ہم نے ان کی جانب وحی کی کہ وہ نیک کاموں کو انجام دیں واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وکانوا لنا عابدین اور یہ تمام ائمہ جن کو ہم نے قرار دیا ہے امام یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے امامت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے اور اسی کے ذیل میں میں آج چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث بہت ہی مفصل حدیث میرے آرٹ میں امام سے منسوب ہے روایت کی گئی ہے کہ جس میں آپ نے امام اور امامت کی نشانیوں اور ان کے امور کار کو بیان فرمایا ہے. پہلی بات تو کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, دوسری کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, صدا کی خرابی کی وجہ سے شاید میں اس طریقے سے اپنے مطالب کو آپ کی سماعت کی نظر نہ کر سکوں, لیکن انشاءاللہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قبول, ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور طاقت و ہمت دے کہ کسی منزل تک پہنچ سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ روایت تحف العقول عن آل رسول نامی کتاب میں ابن حرانی نے نقل کی ہے اور بہت ہی مفصل لیکن انتہائی نفیس اور شاندار روایت ہے اپنے مطالب کے لحاظ سے. اس بنا پر اس آئے مجیدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نشانی قرار دی ہے امام کی, وہ یہ ہے وجعلناہم ائمہ کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یعنی امام کسی کے بننے سے نہیں بنتا, امام وہی ہوتا ہے جس کو اللہ سند امامت عطا کرے. وجعلناہم, جعلنا در حقیقت قرار دینا ہے, اس لیے کہ اگر زمین پر پہلے خلیفہ کا تعین کا مسئلہ آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں قرار دینے والا ہوں خلیفہ, اور اگر امام کی بات آئی تو ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہادی اور رہنما آئے گا اگر سند الہی اس کے پاس ہے تو وہ امام ہے. وجعلناہم ائمہ, ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے. یہ قرار دینے والا میں اور آپ نہیں ہیں, یہ وہ ہستی ہے کہ تمام ہستی جس کے در حقیقت ملکیت ہے. تو وجعلناہم ائمہ, اور دوسری چیز یہدونا بامرنا, ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. ابھی امر کیا ہے قرآن مجید میں تلاش کرتے جائیے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم ان کو امام قرار دیتے ہیں. دوسری نشانی کہ یہدونا بامرنا, ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. تو اگر اب خدا کسی کو اطاعت کا حکم دے رہا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو کہ جن کو ہم امر عطا کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہدونا بامرنا, ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. اس کے بعد کہا واوحینا الیہم فعل الخیرات, اور ہم نے انہیں نیک کاموں کا انجام دینے کے لیے وحی کی ہے. واقام الصلاه, نماز قائم کریں, وایتاء الزکاۃ, زکات ادا کریں, وکانوا لنا عابدین, اور یہ خدا کے سب سچے اور عبادت گزار بندے تھے. امام رضا علیہ السلام نے جو روایت در حقیقت ان سے نقل کی گئی ہے وہ میں نے بتایا بہت ہی مفصل روایت ہے. اس روایت کے کچھ جملے میں یہاں پر تحریر کر کے لایا ہوں. یہ تقریباً ایک صفحے کے متعلق ہے, صرف اس کا ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس کے کچھ جملوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام جو خود معصوم اللہ کی جانب سے امام ہے, وہ امام اور امامت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ چیز سمجھنے والی. ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو سمجھا, اور یہ وجہ ہے قرآن سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. بچی رخصت ہو رہی ہے تو سر پر سایہ کر دیا, بیمار ہو گیا تو ہوا دینے لگے, کام پھنس گیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو مولانا کے پاس بہت استخارہ دیکھ دیں, دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو اس علیہ ثواب کے لیے چند پارے تلاوت کر لی, اس کے بعد ختم, بہت ہوا تو ماہ رمضان میں تلاوت کر لی. یہ قرآن کو ہم نے مخصوص کر دی ان کاموں سے, اور ماشاءاللہ خواتین تو بہت ہی آگے معذرت کے ساتھ تو قرآن میں چھری بھی رکھ دیتی ہیں کہ اگر نام نہیں بتایا تو چھری کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور نئے نئے فیشن بھی نکلا ہے کہ قرآن سے نام بھی نکالیے, ذائچہ بھی بنوائیے. جناب یہ کس امام نے کہا ہے؟ تو ہم بہت آئمہ کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو آئمہ نے نہیں کہے, عزاداری کے وہ نام پہ, عزاداری کے نام پہ وہ سب کام کر رہے ہیں جو امام نے نہیں کہے معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ آئمہ کی تعلیمات اور ان کا مقصد حیات کچھ اور ہے. جس طرح قرآن جس کو ہم نے مخصوص کر دیا چند کاموں سے, وہ قرآن جس کے لیے امام خمینی نے فرمایا کہ ایصال ہدایت کے لیے آیا تھا, وہ ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دیا کہ زندہ تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, اور یہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں کہ زندہ تو ہوش میں نہیں آ رہا قرآن سے, بے ہوش کو ہوا دیے جانے کے جناب شاید بہتر ہو جائے. اور اب تو ماشاء اللہ سے قرآن بھی جناب لاکٹ میں آ گئے ہیں, آپ ڈال کے رکھیے. بہرحال انسان رکھنا چاہے رکھ سکتا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جناب گلے میں ڈال لیں تو مقصد حیات پورا ہو جائے گا. اسی طرح اہل بیت کو بھی ہم نے چند مخصوص کاموں کے لیے مخصوص کر دیا. شہ نشین سجتی ہے جناب, 12 علم یا 14 علم جو ہیں, 12 یا 14 معصومین کی نشانی ہیں, 12 ائمہ کی نشانی ہیں. اس کے علاوہ اور ہماری ائمہ کا کام کیا ہے؟ اور اگر کوئی مجلس میں بتا بھی دے تو اول تو مجلس سنی نہیں جاتی, اور پھر جو ہیں وہ لوگ پہلو پہ پہلو بدلنے لگتے ہیں کہ جو حقیقی تعلیمات اہل بیت کی. تو آج دیکھنا یہ ہے کہ امام کون ہے اور امامت کسے کہتے ہیں. بس وہ روایت کیا در حقیقت ایک مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملوں کی وضاحت کا طالب. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ان الامام زمام الدین, امام دین کی لگام ہے. ونظام المسلمین, امت مسلمہ کے نظام کا نام امام ہے. صلاح الدنیا وعز المومنین, دنیا میں تمام کاموں کی اصلاح امام سے وابستہ ہے اور مومنین کے لیے باعث عزت ہے. الامام اس الاسلام النامی وورع السامی, امام فرماتے ہیں امام اسلام نامی کی, اسلام نامی نمو کرنے والا عظیم اسلام کی بنیاد ہے، وہ فرع السامی اور اس کی عظیم در حقیقت برانچ ہے، اس کی شاخ ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد، امام ہے کہ جس کے ذریعے سے نماز پوری ہوتی ہے، زکاۃ کی ادائیگی پوری ہوتی ہے، تمہارے روزے قبول کیے جاتے ہیں، حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، جہاد اپنی روح کو پاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں توفیر الفی والصدقات، مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم امام اور نظام امامت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ صدقات کی صحیح تقسیم معاشرے میں در حقیقت کیا ہے؟ امام کے ذریعے سے۔ اور امضاء الحدود والاحکام، امام رضا فرما رہے ہیں کہ امام وہ ہے کہ اگر امام معاشرے میں قرار پائے، نظام حکومت اسے مل جائے، یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں کہ جب امام مرکز دین و دنیا قرار پائے۔ وہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ائمہ انہوں نے یہ سب کام نہیں کیے، کیوں؟ موقع نہیں ملا۔ امام علی کو اگر کہیں موقع ملا تو انہوں نے کام انجام دیے، اور یہی وجہ امام علی کے بعد اگر کوئی پہلی اسلامی حکومت آئیے تو وہ امام خمینی نے قائم کیے۔ پہلی حکومت اسلامی تمام معنی میں اگر قائم ہوئی ہے امام علی کے بعد، وہ امام خمینی کی قائم کردہ حکومت اسلامی ہے۔ کہ کس طریقے سے اسلامی حدود اور احکام کو امام فرما رہے ہیں کہ نظام امامت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا نظام در حقیقت امام زمانہ کی اتباع پیروی میں ہے۔ ومنع الثغور والاطراف، اور امام فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی سازشیں ہوں گی وہ امام کے ذریعے سے دم توڑیں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الامام یحلل حلال اللہ ویحرم حرامہ، امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدود کو معین کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ وہ یذب عن دین اللہ، اور اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ویدعو علی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنا والحجۃ البالغہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے موعظۃ حسنا کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، عقل مندی اور دانائی کی کامل ترین باتوں کے ذریعے سے۔ الامام کا شمس طالعہ المجلل بنورہا للعالم، امام وہ سراج منیر ہے کہ جس کا نور تمام عالم کے لیے در حقیقت چمک رہا ہے۔ وہو بالافق حیث لا تناله الابصار والایدی، اور فرماتے ہیں کہ امام کا افق اتنا عظیم ہے کہ عام انسانوں کی نگاہیں امام کے افق کی سرحدوں کو نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام کال امام الصحاب الماطر، امام بادل ہے، ایسا بادل جو مسلسل بارش برسا رہا ہو۔ والغیث الحاطل، اور وہ بارش جو مسلسل موسلادھار در حقیقت زمین کے بنجر حصوں میں پڑ کر ان کو آب حیات عطا کر رہی ہو۔ اور وہ سماء الظلیلہ، اور وہ آسمان ہے کہ جو ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے۔ والارض البسیطہ، وہ ارض بسیط ہے کہ جس میں انسانیت در حقیقت عبادت الہی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ والمعین الغزیرہ، اور وہ نہر ہے، وہ چشمہ ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے، جس سے حیات کے سر چشمے پھوٹتے ہیں۔ والغدیر والروضہ، وہ جنت ہے، وہ اتحاد کا مقام ہے کہ جہاں پر در حقیقت انسان اپنی کھوئی بھی انسانیت کو پا لیتا ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ امام بدر المنیر، امام وہ بدر منیر ہے کہ جس کی در حقیقت روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ والسراج الظاہر، وہ سورج ہے جو کسی سے کسب ضیا نہیں کرتا۔ والنور الطالع، یہ وہ عظیم نور ہے کہ جس کا نور کبھی اس کی شدت میں کمی نہیں آتی۔ والنجم الہادی، وہ ستارہ ہے کہ جس کی چاندنی، جس کی چمک، جس کی دمک، جس کی ہدایت کبھی در حقیقت زمانے گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہوتی۔ فی غیابات الدجا، یہ نجم خدا کہاں پر ہے کہ جب اندھیرے چھا جائیں، جب یزیدیت اپنے پروں کو پھیلا کر در حقیقت انسانیت کے راستے کو روک کر نور کے سامنے در حقیقت حجاب حائل ہو جائے، تو اس وقت امام در حقیقت اپنے نور مبین سے انسانیت کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ
والدلیل علی الہدا, اور امام وہ دلیل ہے جو ہدایت پہ قائم ہے. والمنجی من الردا, اور امام پسیوں سے, ہلاکتوں سے, غلاظتوں سے, نجاستوں سے تمہیں نجات دینے والا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الامام مطہر من الذنوب, امام کون ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں سے نکال کے پاک کر دے گا. وہ مبرر من العیوب, نہ صرف پاک کرے گا تمہارے عیوب کو, تمہارے گناہوں کو, بلکہ در حقیقت جو کردار پر دھبے لگ گئے تھے معصیت الہی کے, ان کو دھو کر, ان کو آب حیات سے دھو کر تم کو بندگی خدا کے قابل بنا دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ حدیث بہت طولانی ہے, صرف یہاں پر چند جملے, اور اس کے بھی چند جملوں کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. اس کی ابتدائی جملوں کی تشریح میں کل کسی اور مجلس میں کر چکا ہوں, یہاں پر باقی ماندہ کچھ جملوں کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امام ہے کہ جو زمین سے آسمان تک, جس کی امامت کا دائرہ کار, این السبع, این السبع المتصل بین الارض, بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ سبب متصل جو اتصال کا کام کرتا ہے زمین و آسمان کے درمیان. زمین اگر قائم ہے تو پھر حجت خدا ہے, آسمان اگر ٹھہرا ہوا ہے حجت خدا ہے. بے یم نہیں رزق الورا, امام وہ ہے کہ مخلوقات رزق پاتے ہیں امام کے نظام امامت سے. ہر امام اپنے زمانے کا انسان کامل, قطب عالم امکان, حجت خدا. لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو تو نظام زندگی, نظام حیات تباہ و برباد ہو جائے. امام فرماتے ہیں الامام زمام الدین, امام دین کا, دین کی لگام ہے, مسلمین کے لیے نظام ہے. صلاح دنیا یعنی اصلاح دنیا و عز المؤمنین, اس کی تشریح کر چکا ہوں, یہاں سے چاہتا ہوں. بالامام تمام الصلات والزکات والصیام والحج والجہاد, امام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہوتی ہیں. امام وہ ہے جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہوتی ہیں, کہ ولایت علی کا اعتراف ہی اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے ایمان پر صداقت کی مہر لگ جائے. ایمان, انسان کے ایمان پر صداقت کی مہر لگ جائے ولایت علی, اور ولایت علی صرف ولایت علی, علی کی ذات تک محدود نہیں ہے کہ آپ کے جلد صرف حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے طرف نہیں, بلکہ یہ ولایت چونکہ اتصال کا کام کر رہی تھی نبی اور امت کے درمیان, یعنی وہ امت جو بغیر نبی کے رہ گئی تھی, اب ایک امام, ایک حجت خدا ہو کہ جو اس ہدایت کو, اس نور کو, وہ عظمت کو, وہ شرافت کو, نجات کو, انسانیت کو, حریت کو, نبی کے بعد وہ کارواں چلے اور انسانیت تک پہنچے. تو وہ سبب اتصال کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے کہ جس کی ولایت کے اعتراف قبول اعمال کی شرط ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صرف مولا کائنات کی حد تک محدود نہیں ہے, ہر امام کی امامت و ولایت کا اعتراف, یہاں تک کہ امام زمانہ کی ولایت کا اعتراف, اور امام زمانہ کی غیبت میں ولی فقی کی اطاعت کا اعتراف در حقیقت تتمہ ہے, مکمل ہے نظام ولایت ائمہ طاہرین کے لیے. بالامام تمام الصلات, نماز پوری ہوتی ہے, تمام ہوتی ہے یعنی پوری ہو جاتی ہے. الیوم اکملت لکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اتمم تو تمام کی ہیں نعمتیں, تمام ہوئی نعمتیں یعنی پوری ہو گئی ہیں. امام کہہ رہے ہیں نماز پوری ہوتی ہیں, نماز اپنی حقیقت تک پہنچتی ہے, نماز اپنی معراج تک پہنچتی ہے. اس کے بعد فرمائے والزکات, زکات بھی در حقیقت یہ نظام, یہ ہم نماز کو سمجھتے ہیں گھوٹک بیٹھک کا نام ہے, حقیقتاً اگر دیکھا جائے امام کا یہ جملہ شاید گھنٹوں صحبت کی جائے اس پر تو کم ہے. کس طریقے سے کوزی میں بند کیا ہے, بالامام تمام الصلات. ہم سمجھتے کو ٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے, بیگم سے کہتے ہیں کہ چائے نکالو میں بھی نماز ظہر اثر پڑھ کے آ رہا ہوں, آٹھ رکعت منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے کتنی آسانی کے ساتھ. بچے کہتے ہیں دوست سے تم چلو ٹاس کرو میں ابھی آ رہا ہوں کھیلنے کے لیے, منٹوں میں نماز ختم ہو جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں نماز نظام حیات ہے, توجہ فرمائیے گا. امام فرما رہے ہیں یہ عبادات عبادات نہیں ہیں, نظام حیات ہے, یہ زندگی کا نظام ہے, ان کو سمجھو گے. اور اس لیے حدیث میں ہے کہ تمہارے تمام کام نماز کے تابع ہونے چاہیے, نہ کہ تمہاری نماز کاموں کے تابع ہو. جس کو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے نماز سے یہ مت کہو کہ مجھے کام ہے, کاموں سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. یہ ہے, یہ وہ جملہ ہے حدیث کا. کاموں سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے میں تجھے لیٹ کر دوں گا. یہ ہے نظام زندگی کہ انسان کے تمام کام در حقیقت نماز کے ذریعے سے انجام پائے. کاش کے لو عرف الناس محاسن کلام لتبعونا ظاہر. امام رضا سے حدیث ہے, امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو جان لیں, ہمارے کلام کی رانائی و خوبصورتی اور علم اور وسعت اور افق اور اس کی گہرائی و گیرائی لوگوں پر واضح ہو جائے, لتبعونا, وہ ہماری اتباع کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ تمام الزکات, زکات یعنی جتنا بھی مالیاتی نظام ہے وہ امام کے ذریعے سے پورا ہونا چاہیے. آخر میں توفیر الفی کا وہ صدقات کا امام نے کہ زکات یعنی مالیاتی نظام امام کے ذریعے سے پورا ہو تاکہ امام اس کو منصفانہ طور پر تقسیم کرے. والصیام, روزہ کوئی عبادت نہیں ہے, صرف نظام زندگی ہے. نظام زندگی کن معنی میں کہ ہر سال جب تک آپ سن بلوغ کے بعد سے تاحیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے جسمانی اور آپ روزے رکھ سکتے ہیں, آپ روزے رکھیں. یہ روزے رکھنا صرف عبادت نہیں ہے, یہ عبادات نظام زندگی ہیں, یہ انسان ساز عبادات ہیں, انسان کی ہدایت اور تربیت کرنے والے ہیں. وہ تمام الحج والجہاد, حج در حقیقت اپنی حقیقت کو پاتا ہے. حج کب حقیقت کو پائے گا؟ تین دیواروں پہ جا کر پتھر مار کے آ جانا ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مار دیا, ہرگز نہیں. جب تک کہ شیطان وقت کو در حقیقت نشانہ نہ بنایا جائے حج پورا نہیں ہوتا. اس لیے امام خمینی نے کہا تھا برات از مشرکین واجب ہے, ضروری ہے کہ موجودہ دور کے شیطان اکبر کو برا کہا جائے. والجہاد, جہاد اپنی روح کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام کے زیر سایہ یا نائب امام کے زیر سایہ انجام نہ پائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وتوفر الفی والصدقات, امام فرما رہے ہیں مال غنیمت کی تقسیم امام عادل کے منصفانہ ہاتھوں سے انجام پائے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں وامضاء الحدود والاحکام. حدود یعنی وہ سزائیں کہ جو مختلف گناہان کبیرہ پر اللہ تعالی نے واجب کی ہیں, وہ کب پوری ہوں گی؟ جب نظام امامت ہوگا. حضرت علی کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے گناہ کا کام انجام دیا, حضرت علی نے کہا اس کو اس پہ حد جاری کی جائے گی, کوڑے لگائے جائیں گے. لوگ آ گئے اس کے قبیلے والے, کہا کہ مولا یہ تو آپ کا شیعہ ہے, ماننے والا ہے, اگر آپ اپنی شیعہ کو کوڑے لگائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو علی کا شیعہ کیسا ہے. علی نے تربیت نہیں کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ کچھ کیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ سادت کرنے والے, بیچ کی راہ سمجھوتا ہو جائے. ایمان کہا ٹھیک ہے کل آؤ, کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. بلایا اس شخص کو, کہا کہ اس پہ کوڑے لگاؤ, حد جاری کی جائے گی. لوگ پھر آ گئے, مولا آپ نے کہا تھا, کہا کہ علی کے ہاتھوں سے یہی کام ہو سکتا ہے, میں علی خدا کا بندہ ہوں, خدا کا حکم کوڑے لگاؤ, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے مولا کائنات کی سیرت کہ اپنے چاہنے والے کو اگر, یعنی اگر انسان برملا کسی گناہ کا اظہار کرے اور اس کی شہادت دینے والے شہادت دیں, اول تو خدا نے طے یہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کے گناہوں کو چھپائے, ستار العیوب ہے, ظاہر نہیں کرتا, اور وہ کسی کو حق بھی نہیں دیتا کہ اپنے گناہ کسی کو بتائے. اب اگر اس تمام ستار العیوب ہونے کے باوجود کوئی انسان کھلم کھلا علی اعلان برملا گناہ کرے اور پھر شہادت دی جائے, شہادت دینے والا کردار کا مالک ہو. بہرحال بہت سارے ایسے نکات ہیں اس میں کہ اگر وہ بیان کیے جائیں تو خدا کی ستار العیوب ہونے پر ہمارا ایمان بڑھ جائے. خدا کے ستار العیوب ہونے پر خدا نہیں چاہتا ہمارے گناہ سامنے آئے, تو خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم اپنے گناہوں کو ظاہر کرو. اور تیسرا نقطہ یہ کہ انسان نہ صرف یہ کہ گناہ کرے بلکہ اس میں خوشی کا, سرور کا اور ابتہاج کا در حقیقت اظہار کرے. خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ اپنے گناہ کو بیان کرو اور وہ بھی خوشی کے ساتھ. تو امام نے اپنے ایک چاہنے والے پر حدود قائم کی. امام فرما رہے ہیں وامضاء الحدود والاحکام, احکام الہی جاری ہوتے امام کے ہاتھوں سے. ومنع الثغور والاطراف, سازشیں جو پنپ رہی ہیں وہ امام کے ذریعے سے دم توڑتی ہیں. الامام يحلل حلال اللہ, امام حلال الہی کو حلال سمجھتا ہے. وہ يحرم حرامه, اور امام در حقیقت حرام الہی کو حرام قرار دیتا ہے اپنی طرف سے. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ کیا میں نے کسی حرام خدا کو حلال کر دیا, کیا کسی جائز کو ناجائز کر دیا, کیا کسی باطل کو حق قرار دے دی؟ ہرگز نہیں. جب امام کی صفت یہ ہے کہ وہ احکام کو جاری کرتا ہے, حرام کاموں کو حرام, حلال کاموں کو حلال قرار دیتا ہے, تو ہم امام سے بڑھ کر انقلابی اور عزادار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ جب ہم نے عزاداری کرنی ہے, امام ناراض ہو یا خوش ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو عزاداری کرنی ہے, ان کا مقصد کیا ہے عزاداری, حالانکہ عزاداری مقصد نہیں ہے, عزاداری وسیلہ ہے, عزاداری ایک واسطہ ہے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جذبات میں جناب ہم جنت میں بھی جائیں گے تو ماتم کریں گے, حالانکہ جنت میں در حقیقت ماتم کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی, کیونکہ ماتم یا عزا یا گریہ ایک وسیلہ ہے کہ انسان اسے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. بہرحال اس میں بہت ساری بحث کی گنجائش ہے, صرف نظر کر رہا ہوں میں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عزاداری میں اپنی منمانی کرتے ہیں, وہ موازین, وہ اصول, وہ معیار جو ائمہ نے دیے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جناب ہمیں عزا کرنی, ہمیں غم منانا ہے, امام ناراض ہوئے خوش ہمیں کوئی پرواہ نہیں. خوشی میں بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ جناب 8 ربیع الاول کو, 9 ربیع الاول کو جو خوشی منائیں گے, عید زہرہ کا نام بھی دیتے ہیں, عید شجاع کا نام بھی دیتے ہیں, اس میں بھی یہی کام کرتے ہیں. امام ناراض ہوئے خوش ہمیں سے کوئی نہیں, ہمیں تو ائمہ کے نام پہ خوشی منانی, حلال ہو یا حرام. اور آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال غم میں بھی اور شادی میں اور خوشی میں بھی. درود بھیجے محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام وقت آخر جناب زینب کے پاس آئے اور کہا کہ وزیر جامہ دے دو جو میری ماں نے در حقیقت جیسا کہ مشہور ہے بنایا تھا, اور وہ کرتا آپ نے اپنے لباس کے نیچے پہنا. کیوں؟ تاکہ آپ کا بدن اوریاں نہ ہو. لیکن آج ہم اتنے عزادار بن جاتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے بعض مرد حضرات اپنے بدن کو یعنی سینے کو برہنہ کر کے ماتم کرتے ہیں. یہ آئمہ کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں کہیں ایسا کمرہ, ایسا ہال, ایسی ممبرگاہ کہ جہاں پہ خواتین نہ ہو, وہاں قمیض اتار کے ماتم کیا جا سکتا ہے, واجب نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے. میں یہ لکھا ہوں کہ جناب آپ کا ہاتھ زور سے پڑے گا سینے پر, کھال پر آپ کی, تو زوردار آواز آئے گی تو زیادہ ثواب ملے گا, اور کوئی اگر قمیض پہ رکھ کے ماتم کرے گا اور اس کی آواز نہیں نکلے گی تو جناب ماتم قبول نہیں ہوگا, یہ بھی کہیں نہیں ہے. اگر ہے تو بتائیے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جناب اگر ایک صف میں جناب قمیض اتار کے ماتم کیا جا رہا ہو, کوئی بیچارہ نوجوان جو ہے وہ قمیض اتار کے ماتم کرے گا, اس کی آواز نہیں نکل رہی تو اس کو نکال دیا جاتا ہے, آپ سائڈ میں ہو جائیے, آپ ماتم کو خراب کر رہے ہیں. مقصد ماتم ہو گیا کہ جناب آواز ایک جیسی نکلنی چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو آئمہ کی تعلیمات یہ ہے کہ بدن اوریاں نہ ہو, اور انہی کے ماننے والے انہی کے نام پر ایک ایسا حرام کام کر رہے ہیں اگر نامحرم موجود ہیں وہاں پر, تو یہ شرعی اشکال ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غم منا رہے ہیں لیکن اپنے عقیدے کے مطابق, ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں. امام کہہ رہے ہیں بالامام ہے,
موبائل حدود والا حکام امام کے ذریعے سے. اب اگر امام کے ذریعے سے ہو تو پھر امام کے نام پہ ایسا کام کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنا چاہیے ہمیں, روش کو بدلنی چاہیے, جو خرابیاں پیدا ہو گئی ان کو دور کرنا چاہیے. یا نور بالاول کو جناب ہم نے خوشی منانی ہے. کہا جاتا ہے کہ امام چوتھے امام مسکرائے تھے, اور اگر امام مسکرائے تھے تو یہ حال ہے قوم کو, اگر امام اگر مثلا تبسم فرما دیتے تو پھر نہ جانے لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے, کہ کس طریقے سے غیر شرعی, غیر اخلاقی, غیر مہذب طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کہ بہرحال وہ میں نام لینا نہیں جاتا کہ کیا کیا ہوتا ہے سادات کے محلوں میں, کہ مناسب نہیں ہے تو وہ سب صورت حال. یعنی عزاداری ہو اس میں بھی اپنی مرضی, اہل بیت کے نام پہ خوشی ہو تو اس میں بھی اپنی مرضی. تو جب اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر اہل بیت کے نام چھوڑ دیجئے. اہل بیت کو آپ نے ڈھال بنا لیا, اہل بیت کے ذکر کو, مصائب کو, مجلس کو اور اہل بیت کی خوشی کو ڈھال بنایا تاکہ اپنے لیے کام کر سکیں, اپنی دنیا کی تعمیر کر سکیں, اپنے ان مقاصد کو پورا کر سکیں جن کو عام حالات میں آپ پورا کرنا نہیں چاہتے. امام کہہ رہے بل امام امواء الحدود والاحکام. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ حلال خدا کو حلال, حرام خدا کو حرام سمجھتا. پھر عزاداری حلال خدا کو حلال سمجھے, حرام خدا کو حرام سمجھے. وہ یقیم حدود اللہ, امام وہ ہے جو خدا کی حدود کو قائم کرتا ہے, قائم کرتا ہے, بنیاد فراہم کرتا ہے. وَيَذُبُّ عَن دِينِ اللَّهِ, اور اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے. یذبو یعنی کسی مشکل کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا سد باب کرنے کو ذب کہا جاتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں مکھی کو ذباب کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھی بیٹھنے والی ہے آپ کے جسم پر, آپ بیٹھنے سے پہلے اس کو اڑا دیتے ہیں. ذباب یعنی اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کا سد باب. یذب عن دین اللہ یعنی امام اتنی فہم و بصیرت کا حامل ہوتا ہے کہ دین پر آنے والی مشکل کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی اس کا سد باب کرتا ہے. تو اگر امام کرتا ہے تو پھر امام کے ماننے والوں کو بھی در حقیقت اسی صفت کا حامل ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے استخاصے میں بیان فرمایا تھا. کون ہے جو اہل بیت رسول اللہ, حرم رسول اللہ پر آنے والی مشکلات کہ وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کو دور کرے. اور یہ کب ہے؟ کہ جب امام آخری لمحات میں ہے. حل من ناس ینصر, حل من مغیث یغذن, حل من, پورے جملے ہیں امام کے. کہ کون ہے؟ کہ جو اہل بیت, یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خیام کو آگ لگنے والی ہے, اب زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھننے والی ہیں. کون ہے کہ جو اس عظیم مصیبت, اس قیامت صغرا کے وقت میں آ کر زینب ام کلثوم کی چادر کو بچائے؟ یذب عن دین اللہ. اور یہ وجہ ہے, آئمہ کی تعلیمات یہی تھی. لیکن آج ہم فاقد ان صفات ہیں. نام اہل بیت کا ہے, نظر و نیاز بھی امام کے نام پہ ہوتی ماشاءاللہ سے, لیکن دین کے لیے, دین کے دفاع کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولوی, ملا, ذاکر, خطیب سب اپنی جیب, اپنی لفافے کے چکر میں ہیں, دنیا تعمیر کر رہے ہیں, ٹھیکے پہ دیے جا رہی ہیں مجالس. ابھی عالم ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ. ابھی کسی بچے نے بتایا کہ ایک انجمن کے نوح خان کو ہم نے, وہ الگ ہو گئی تھا انجمن سے, اس کو ایک دفعہ سلام پڑھوایا تو وہ انجمن ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے تو اس کو نکال دیا تھا, اس بچے کو آپ نے کیوں بلایا؟ یہ تو حال ہے ہماری انجمن بازی کا, تو انجمن ہی نہیں آئی. جہاں ایک شاعر آ جائے گا وہ دوسرا شاعر نہیں آئے گا. یہی مولوی, ملا, خطیب کا حال ہے, ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, ایک دوسرے کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. لگتا ہے کہ وہ یزید ہے اور یہ امام حسین ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ اگر میں عالم دین ہوں یا طالب علم ہوں تو جناب میں سب دوسروں کو سناؤں گا, اپنے اپنوں کو بچا کے رکھوں گا. ہرگز نہیں, جو خرابی وہ خرابی ہے, تو ہم سب کو اس کو دور کرنا ہوگا. جو نظام امامت نظام زندگی ہے, اور نظام زندگی اطاعت سے اور اتباع سے حاصل ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے. بس عزیز گرامی, ایام اربعین ہیں,
چاہتا تھا کہ امام رضا کی سیرت سے بہت سارے نکات عرض کروں لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے. امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھ پہ گریہ کرو اس لیے کہ میں اب واپس مدینے لوٹ کر نہیں آؤں گا. ایک مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے. امام تقی کہتے ہیں بابا مجھے بھی لے چلیے. چار پانچ سال کا سن ہے امام کا, لیکن امام کہتے ہیں نہیں بیٹا مقدر یہ نہیں ہے, تم اسی مدینے میں رہو گے. امام تنہا تنہا تشریف لائے. اور ایک سفر وہ ہے جو مدینے سے حسین ابن علی کا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے, علی اصغر کو بھی, اکبر کو بھی, عباس کو بھی, اون محمد سب کو ساتھ لے کے چلے. امام رضا کہہ رہے کہ مجھ پہ گریہ کرو اس لیے کہ امام کو معلوم ہے عالم غربت میں مجھ پہ رونے والا کوئی نہ ہوگا. لیکن حسین نہیں کہہ رہے مجھ پہ گریہ کرو, حسین کو معلوم ہے کہ جب بھی میرے اہل حرم گریہ کرنا چاہیں گے ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا, یا ان کو تماچے لگائے جائیں گے, یا ان پر در برسائے جائیں گے, یا ان تازیانے لگائے جائیں گے. بس چاہتا ہوں کہ آخری دو لمحات در حقیقت امام رضا کے اور اربعین سے متعلق کچھ عرض کر سکوں. امام رضا کو جب زہر دے دیتا امام در و دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف آئے. ابا سلف نے دیکھا امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے, زرد ہو چکا ہے. امام نے کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں, اگر میرے سر پر چادر ہو تو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلا گیا, اگر چادر میرے سر سے ہٹی ہو تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں ابھی باقی ہوں, اور دیکھو جب میری شہادت ہو جائے گی تو میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا, وہ میری غسل و کفن و دفن کا انتظام کرے گا. بس ابا سلف کہتا ہے میں نے امام رضا کو دیکھا کہ ایک دفعہ بستر پہ لیٹ گئے, سینے پہ ہاتھ رکھا امام نے, اب اشار دیتے ہیں, کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں, کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں, اللہ اکبر. عالم غربت میں موسیٰ ابن رضا, علی ابن موسیٰ رضا کا یہ عالم ہے. ہاں مدینے میں بھی ایک کو زہر دیا تھا حسن ابن علی کو, لیکن وہاں بہن تھی, وہاں بھائی تھا, وہاں زوجہ تھی, وہاں قاسم ابن حسن موجود تھے, سب موجود تھے. حسن نے جب جان دی ہوگی تو آسرا ہوگا, حسین سر پہ دست شفقت رکھے گا قاسم کے, ارے میری زوجہ کو سکون حاصل ہوگا. لیکن علی ابن موسیٰ رضا ارے غربت کے عالم میں ارے جان دے رہا ہے, نہ زوجہ ہے, نہ بچہ ہے, نہ کوئی پرسان حال ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو ابا سلط کہتے امام کی شہادت ہو گئی, ایک دن نوجوان کو دیکھا آیا, پردہ ہٹا, امام تقی تشریف لائے, ہٹا دیا, میں اپنے بابا کے لیے غسل و کفن دفن کا انتظام کروں گا. اللہ اکبر. غسل و کفن کا انتظام ہوا, آرام سے دفن کیا, قبر بند ہو گئی, بیٹا چلا گیا مدینے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے امام محمد تقی آپ کتنے خوش نصیب ہیں, ارے بابا کو در حقیقت غسل و کفن دیا. ہاں جب آخر میں لٹا رہے ہوں قبر پہ تو شاید بندے کفن کھولے ہوں گے, بابا کا دیدار کیا ہوگا, ارے سر موجود تھا, بابا کا چہرہ موجود تھا, مگر ہائے کربلا, ہائے کربلا, ارے سید سجاد ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, جب قبر میں لٹا دیا تو کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتا, ارے بابا کا آخری دیدار کہاں کرتا. اس طریقے سے سید سجاد جدا ہوئے تھے, اور جب اربعین آ رہا تھا اہل حرم دوبارہ پہنچے اربعین پر, دیکھا کہ حضرت جابر موجود پہلے سے, حضرت عطیہ موجود پہلے سے, دو زائر حسینی پہلے سے موجود ہیں. امام نے دیکھا قافلہ رکا, بیویاں اترنے لگی, اس کے بعد جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی ہے. اللہ اکبر. عجیب عالم ہے, جب یہاں سے چلی تھی بہن, ارے ایسی حالت میں بھائی کا جنازہ دیکھا تھا, ارے تیروں پہ معلق جنازہ, ارے پامال شدہ جنازہ, اور اب آئی ہے تو قبر بنی ہوئی ہے, زوار بھی موجود ہے. ایک دفعہ کہ بھیا زینب آ گئی, بھیا میں شام فتح کر کے آئی ہوں, بھیا یزیدیت کو رسوا کر دیا, لیکن بھیا شرمندہ ہوں تیری امانت, سکینا نگاہ اپنے ساتھ نہ لا سکی. تمام بیویاں جمع ہو گئی, بین کر رہی ہیں, سید سجاد ایک مرد ہے, سید سجاد غیور امام ہے. ایک دفعہ ترائی کی طرف چلے امام, غیور چچا کی خبر پہ پہنچے, ابو الفضل العباس کی خبر پہ پہنچے. ایک دفعہ صبر کا دامن چھٹا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اے ابو الفضل العباس, اے چچا عباس, ارے میری شجاعت سنیے, ارے شان کٹا کے ترائی میں سونا آسان ہے, لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ, بھوبیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ شرابیوں کے دربار میں جانا. سید سجاد لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدو اندہ ہماری سازداری قبول فرما, ہمیں نظام امامت پر کم حق و پیرا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, جلوس عیادہ کی حفاظت فرما, ہم سب کو کفن پہن کر جہلم کے جلوس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارا فرض ہے, یہ مادر حسین سے ہمارا وعدہ ہے, ہم رہیں نہ رہیں اس بزم میں قائم عزاداری رہے. میں تمام شرکا سے درخواست کروں گا, اس آسرے میں, اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی آپ کو کفن دے گا, اپنے لیے کفن خود تیار کر کے جائیں, اپنا حق ادا کر. مادر حسین سے جو وعدہ کیا ہے, انشاءاللہ اسی شان و شوکت سے جلوس نکلیں گے, اور پہلے سے زیادہ در حقیقت حسینیوں کو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر یزیدیت کی موت کا پیغام ثابت ہوگا. خداوندہ ہمارے ان جلوس عیادہ کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی, بزرگوں کی, علماء, خطبہ, ذاکرین اور وہ تمام حضرات جو خادمان فرج ہیں, ان سب کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. خداوندہ پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک فرما, پاکستان کے اسلام کے عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما, وہ دہشت گرد جو شیعہ سنی کو لڑنا چاہتے ہیں ان کو ناکام و نامراد فرما. خداوندہ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد علی محمد پر ہو, اور آخرت ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما. اور آخر میں اس فرشتہ پر ایک اور دعا یہ ہے, اے خدا ہماری زندگی کی خاتمہ شہادت اور سعادت کی موت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم.